السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. مختلف گروپوں اور تنظیموں نے جمعرات ہی سے قومی تعطیل کے موقع پر جوش و جذبے کا اظہار شروع کر دیا تھا. ہمسایہ ملک بھارت کل یعنی 15 اگست کو اپنا یوم آزادی منائے گا. پاکستان میں جمعرات کو 753 نئے کیسز اور مزید 10 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. بھارت میں 64,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں کیسز کی تعداد 24 لاکھ سے زیادہ اور 48,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. افغان وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 75 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یوں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 37,506 ہو گئی ہے. ملائیشیا میں ایک بھارتی شہری کو قرنطینہ احکامات کی خلاف ورزی پر 5 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. نیوزی لینڈ میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان آج جمعے کے روز اپنا یوم آزادی منا رہا ہے. اس موقع پر ملک بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں. یوم آزادی کے اپنے پیغام میں صدر عارف علوی نے اس موقع پر بقول ان کے بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیے گئے جموں اور کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور انہیں ان کے حق خودارادی کی جدوجہد میں ساتھ دینے کا یقین دلایا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے. بھارت اور پاکستان دونوں اس متنازع علاقے پر اپنا حق جتاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دن قوم کے ان بیٹوں کو خراج پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کے دفاع اور حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں. بہت سے گروپس اور تنظیموں نے جمعرات کے روز سے ہی تقریبات منانے کا آغاز کر دیا تھا. اس سال 14 اگست کو پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سیاسی نقشے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ جونہ گڑھ پر بھی اپنا دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے جسے بھارت نے مسترد کیا تھا. تقسیم ہند کے وقت اس نیم خود مختار شاہی ریاست کے والی نے اگرچہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا لیکن یہاں بعد میں ہونے والے استصواب رائے کا نتیجہ بھارت کے حق میں آنے پر اسے بھارت نے اپنا حصہ قرار دیا تھا. افغان حکام نے طالبان کے باقی ماندہ 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا ہے لیکن صدر اشرف غنی نے خبردار کیا ہے کہ رہا ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے خطرہ ہیں. افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 80 قیدیوں کو جمعرات کو رہا کر دیا گیا. جاوید فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قیدیوں کی رہائی طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور ملک بھر میں جنگ بندی کے خاتمے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے. طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آئندہ چند روز میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. ایک امریکی تھنک ٹینک کے تحت جمعرات کو منعقدہ ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان کے باقی ماندہ قیدی بڑے جرائم میں ملوث رہے ہیں اور وہ نہ صرف افغانستان اور امریکہ بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش پر اتفاق ضرور ہوا ہے لیکن اس کی یہ قیمت نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری جانب بین الافغان مذاکرات سے قبل افغان حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا ابتدائی ایجنڈا تشدد کا خاتمہ ہوگا. تاہم طالبان کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے تک تشدد میں کمی نہیں آ سکتی. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ بین الافغان مذاکرات امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے اور اس معاہدے کی روح سے جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے جس پر مذاکرات کے دوران بحث کی جائے گی. پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں احمدی برادری کے خلاف تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. جماعت احمدیہ کے مرکز چناب نگر ربوہ میں ترجمان سلیم الدین نے پشاور میں بدھ کی رات نامعلوم افراد کے ہاتھوں معراج احمد کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف گروپوں اور تنظیموں نے جمعرات ہی سے قومی تعطیل کے موقع پر جوش و جذبے کا اظہار شروع کیا۔ ہمسایہ ملک بھارت کل یعنی 15 اگست کو اپنا یوم آزادی منا رہا ہے۔ افغانستان کے حکام نے طالبان کے باقی ماندہ 400 قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن صدر اشرف غنی نے خبردار کیا ہے کہ رہا ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر غنی کے بیان پر تاحال طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن طالبان کا موقف رہا ہے کہ رواں سال 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان کے تمام قیدیوں کی رہائی ضروری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 80 قیدیوں کو جمعرات کو رہا کر دیا گیا ہے۔ جاوید فیصل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور ملک بھر میں پائیدار جنگ بندی کے اصول کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ یاد رہے کہ افغان حکومت اور طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان آئندہ چند روز میں قطر کے دارالحکومت دوحا میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ قیدیوں کی رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت افغان حکومت کو طالبان کے 5,000 قیدی رہا کرنے تھے، جس میں 4,600 قیدی پہلے ہی رہا کیے جا چکے ہیں۔ تاہم افغان حکومت کا یہ موقف تھا کہ طالبان کے باقی ماندہ 400 قیدیوں کو رہا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا صدر کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن بعد ازاں افغان مشاورتی لوہ جرگہ کی سفارش کے بعد صدر غنی نے پیر کو باقی ماندہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے فرمان پر بھی دستخط کر دیے۔ ادھر واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کے تحت جمعرات کو منعقد ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ باقی ماندہ طالبان قیدی ان کے بقول سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا کہ یہ قیدی افغانستان اور دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تاہم صدر غنی نے کہا کہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ لوہ جرگہ میں ہونے والے قومی اتفاق رائے کے بعد کیا گیا ہے۔
Installment on cost, and that means peace will have consequences. The list is likely to pose a danger both to us and to you and to the world.
صدر غنی کے بقول اگرچہ امن کے لیے یہ اقدام ضروری تھا، لیکن ان کے بقول اس کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ صدر غنی کے بقول رہا ہونے والے باقی ماندہ طالبان قیدی ان کے بقول سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں، لیکن صدر غنی کے بقول یہ اقدام ضروری تھا، اور لوہ جرگہ میں ہونے والے اتفاق رائے کے بعد انہوں نے قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر غنی کے بیان پر تاحال طالبان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ رواں سال 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان کے تمام قیدیوں کی رہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب بین الافغان مذاکرات سے قبل افغان حکومت نے یہ عندیہ دیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا ابتدائی ایجنڈا تشدد کا خاتمہ ہوگا، لیکن طالبان کا موقف ہے کہ کسی معاہدے پر پہنچنے تک تشدد میں کمی نہیں آ سکتی۔ دوحا میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے حال ہی میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ بین الافغان مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ ان کے بقول اس معاہدے کی روح سے جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے، جس پر ان کے بقول مذاکرات کے دوران بحث کی جائے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں احمدی برادری کے خلاف تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مرکز چناب نگر ربوہ میں ترجمان سلیم الدین نے پشاور میں بدھ کی رات نامعلوم افراد کے ہاتھوں معراج احمد کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ معراج احمد کے قتل سے چند روز قبل پشاور کی ایک عدالت کے اندر زیر حراست طاہر نسیم کو بھی ایک نوجوان نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مذہبی منافرت کی بنیاد پر تشدد کے واقعات پر پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے کمیشن کے سابق سربراہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے اس سال 4 اگست کو جاری کردہ سیاسی نقشے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاوہ جوناگڑھ پر بھی اپنا دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے، جسے بھارت نے مسترد کر دیا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت اس نیم خود مختار شاہی ریاست کے والی نے اگرچہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن جہاں بعد میں ہونے والے اس تصواب رائے کا نتیجہ بھارت کے حق میں آنے پر اسے بھارت نے اپنا حصہ قرار دے دیا۔ اس ریاست کے تاریخی اور سیاسی پہلو پر نظر ڈال رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب اپنی رپورٹ میں۔
4 اگست کو پاکستان کی جانب سے اپنے نئے سیاسی نقشے کے اجرا اور اس میں ایک بار پھر ریاست جوناگڑھ کو اپنا حصہ قرار دینے کے دعوے سے ایک بار پھر اس ریاست کے ماضی، حال اور مستقبل پر بحث جاری ہے۔ اس ریاست کو پاکستان 1974 سے قبل بھی اپنا حصہ قرار دیتا آیا تھا، لیکن بھارت کے ساتھ ہونے والے شملہ معاہدے کے بعد پاکستان نے اسے اپنے سرکاری نقشے میں ظاہر کرنا چھوڑ دیا تھا، جسے ایک بار پھر اب شامل کیا گیا ہے۔ جوناگڑھ ہندوستان کے جزیرہ نما کاٹیاوار پر 3,337 مربع میل پر پھیلی ایک شاہی ریاست تھی۔ تقسیم ہند کے موقع پر اس ریاست میں 80% ہندو آباد تھے، لیکن اس کے حکمران مسلمان تھے۔ اگرچہ زمینی راستے کے طور پر یہ ریاست بھارت کے ساتھ منسلک تھی، مگر ریاستی بندرگاہ ویراول اور کراچی کے درمیان بھی سمندری فاصلہ محض 300 میل کا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں کا یہ غالب خیال تھا کہ ریاست کے والی بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کریں گے، لیکن جوناگڑھ کے نواب محبت خان نے قانون آزادی ہند 1947 کے تحت پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، جسے پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح نے 5 ستمبر 1947 کو منظور کیا، اور ملک کی قانون ساز اسمبلی نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی۔ ہندوستان کی جانب سے اس فیصلے پر احتجاج کیا گیا اور اسے تقسیم ہند کے لیے ہونے والے متفقہ ضابطے کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ جامعہ کراچی میں شعبہ تاریخ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر معیز احمد کے مطابق شاہی ریاستوں کے عوام کے بجائے حکمران ہی اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ آیا وہ بھارت کے ساتھ شامل ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ۔
ایکٹ آف انڈین انڈیپینڈنس تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ آزاد ریاستوں کو یہ حق ہے کہ وہ آزاد رہیں یا وہ ان دونوں میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہو جائیں۔ تو کیا وہ تو تھی نہیں ڈیموکریسی کہ عوام فیصلہ کرے گا کرنا کیا، تو راجہ ہی فیصلے کرتے تھے۔ تو نواب چاہتے تھے پاکستان آنا، لیکن پبلک جو میجورٹی تھی وہ جو تھی دوسری طرف تھی۔
تقسیم ہند پر مستند سمجھے جانے والی کتابوں میں درج ہے کہ 6 اکتوبر کو بھارتی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنے کا حق ہے، جس کے لیے یہاں استصواب رائے یا ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نا امیدی کی صورتحال میں جوناگڑھ کے نواب محبت خان کراچی آ گئے اور 2 نومبر کو جوناگڑھ میں عارضی حکومت قائم کر دی گئی، جس کے بعد بھارتی حکام کی نگرانی میں فروری 1948 میں ریفرینڈم کا فیصلہ بھارت کے حق میں نکلا اور یوں یہ ریاست بھارت میں شامل کر دی گئی۔ لیکن نواب محبت خان کے پوتے اور خود کو اب بھی نواب آف جوناگڑھ کہلانے والے نواب جہانگیر خان جی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے کروائے گئے ریفرینڈم کو ان کے دادا نے، جو اس وقت ریاست کے والی تھے، نے کبھی قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ عمل تقسیم آزادی ہند قانون کے برخلاف تھا۔ نواب جہانگیر خان جی نے بتایا کہ نواب آف جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ ہونے والا الحاق کا معاہدہ اب بھی برقرار ہے اور اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق بھارتی حکومت نے تمام تر مروجہ بین الاقوامی قوانین، اصول اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور آزادی ہند قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے جوناگڑھ کی ریاست کو غیر قانونی طور پر بھارت میں ضم کیا، جس کے خلاف انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی رجوع کر رکھا ہے۔
یہ یہی ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ ہندوستان نے جو کرا، یہ اس نے ناجائز کرا، یہ اس نے جو حرکت کری ہے اگینسٹ دی نارمز اینڈ پرنسپلز آف آل انٹرنیشنل لا، جو تھے جو بھی قوانین تھے، بین الاقوامی قوانین تھے، تو اس کے خلاف ورزی کری نا، اور اس نے ٹیک اوور کر لیا اس نے۔
لیکن بھارتی حکومت کا موقف اس سے بالکل متضاد ہے، اور بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئے سیاسی نقشے کے اجرا اور اس میں جوناگڑھ کی ریاست کو شامل کرنے کو سیاسی مضحکہ خیزی سے تعبیر کرتے ہوئے اسے مسترد کیا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ نقشہ بھارت کی ریاستوں گجرات اور کشمیر پر غیر مدلل دعووں کی ایک مشق ہے، جو سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاس ہے۔ بھارت کے مطابق اس مضحکہ خیز اقدام کی کوئی قانونی حیثیت یا بین الاقوامی ساکھ موجود نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں کرونا کے کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق جمعرات سے شروع ہونے والی اس 5 روزہ مہم کے دوران ملک کے 130 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 34 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
رواں سال فروری میں ملک میں پہلا کرونا وائرس کا کیس سامنے آنے کے بعد مارچ میں پولیو مہم معطل کر دی گئی تھی، جو کہ گزشتہ ماہ محدود پیمانے پر بحال کر دی گئی۔ اس سال اب تک ملک بھر میں پولیو کے 64 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 22 صوبہ خیبر پختونخوا، 21 سندھ، 16 بلوچستان، جبکہ 5 کیسز صوبہ پنجاب میں، رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 147 پولیو کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ نیشنل کوآرڈینیٹر پاکستان پولیو پروگرام رانا محمد صفدر نے حالیہ پروگرام کے حوالے سے اپنے پیغام میں والدین سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی درخواست کی ہے۔
اس کیمپین میں جو ہمارا مجموعی طور پہ ہدف ہے وہ 130 اضلاع کے اندر وہ 3,40,00,000 سے زائد جو 5 سال تک کی عمر کے بچے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کو ہم بخوبی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر میں یہ بھی خاص طور پہ والدین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ مہم اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں پولیو کی ویکسین کے ساتھ ساتھ ہم جو وائٹامن اے ہے اس کے جو خوراکیں ہیں وہ بھی بچوں کو دیں گے 6 ماہ سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو۔
جون کے مہینے میں صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہزاروں کی تعداد میں پولیو ورکر کو مالی خسارے کی وجہ سے نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے سرکاری موقف جاننے کے لیے صوبائی اور وفاقی سطح پر متعدد بار اہلکاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی جواب دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ کرونا عالمی وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث 4 ماہ تک پولیو مہم کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ماہرین کو خدشہ ہے کہ پاکستان میں رواں برس زیادہ پولیو کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔
چیلنجز تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے لیے آ رہا ہے وہ ہمارے لیے انکوائری گھرانے ہیں۔ ہمارا یونین کونسل جو ہے وہ پشاور میں تقریباً سب سے بڑا یونین کونسل ہے، اس میں تقریباً رجسٹرڈ بچے جو 5 سال سے کم ہے وہ 19,000 کے قریب ہیں۔ تو 19,000 میں تقریباً پچھلے کمپین میں ہمارے 800 سے زیادہ انکاری تھے۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری پولیو مہم کے دوران پولیو اہلکاروں کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی مسکنسپشن موجود ہیں جن کو دور کرنے میں وقت لگے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی جنوبی ریاست کیرالا میں گزشتہ ہفتے کی طوفانی بارشوں کے بعد امدادی کارکنوں نے ملبے سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 55 بتائی ہے، جن میں متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈز میں کارکنوں کے مکانات دب گئے تھے۔ برسات کے موسم کی شدت کے نتیجے میں ہونے والی یہ تازہ ترین آفت ہے، جس سے بھارت میں کم از کم 150 جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی نے مانسون موسم کے انداز کو ہی بدل دیا ہے اور اب کم وقت میں تیز بارش ہو جاتی ہے، جبکہ مسلسل جاری رہنے والی بارش سے جون سے ستمبر کے مہینوں کے دوران زمینیں سیراب ہوا کرتی تھیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ حکومت نے القاعدہ اور داعش سمیت دہشت گرد گروپوں کی مالی اعانت کرنے والوں کے کرپٹو کرنسی کھاتے منسوخ کر دیے ہیں۔ محکمہ انصاف نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس اقدام کے ذریعے حکومت نے دہشت گردی سے متعلقہ کرپٹو کرنسی کا سب سے بڑا ذخیرہ پکڑ لیا۔ محکمے کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی رقم کو ضبط کرنے سے جرائم پیشہ گروپوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد کرپٹو کرنسی کھاتے، 4 ویب سائٹس اور 4 فیس بک اکاؤنٹس متاثر ہوئے ہیں۔ اٹرنی جنرل ولیم برڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس بات سے کسی کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمن اپنے مذموم اور پرتشدد مقاصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور کرپٹو کرنسی کھاتے استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کی مالی اعانت کے حوالے سے تحقیقات کرنے والوں میں محکمہ انصاف کے علاوہ انٹرنل ریونیو سروس، ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی اور واشنگٹن ڈی سی کا امریکی اٹرنی جنرل کا دفتر شامل ہے۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ اس کا پتہ لگانا دشوار ہے اور اس ذریعے سے عطیات دینے والوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی شناخت سی غیراز میں رہتی ہے۔ تاہم اسسٹنٹ اٹرنی جنرل جان ایمرز نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے ان سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ضبط کی جانے والی رقم مکمل یا جزوی طور پر امریکہ کے ریاستی دہشت گردی کے شکار لوگوں کے لیے وقف فنڈ میں جمع کرا دی جائے گی۔ اس فنڈ سے دہشت گردی کا شکار ہونے والے افراد کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ تعلقات کی بحالی سے متعلق امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے بدھ کے روز ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا ہے۔ ابھی تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے، جسے انجم ہیرلگل تیار کر رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ سن 2025 تک دنیا کی نصف آبادی پانی کی شدید قلت سے دو چار علاقوں میں آباد ہوگی۔ متعدد کمپنیاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہوا میں موجود آبی بخارات سے پانی بنانے کا حل پیش کر رہی ہیں۔ اسی بارے میں ایلزبتھ لی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی پیش ہے۔
کارتک وینکٹسن کے پاس یہ کوئی عام واٹر کولر نہیں ہے، اس میں موجود پانی ہوا سے آتا ہے۔ کارتک کی شدید خواہش ہے کہ ایسا کولر بھارت میں ان کے والدین کے پاس موجود ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھارت جاتا ہوں تو وہاں میں ڈاسانی برینڈ کا بوتل والا پانی پیتا ہوں، کیونکہ اگر نل کا پانی پیوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی ایک بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے۔ متعدد کمپنیوں نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ہوا میں موجود نمی کو پینے کے پانی میں تبدیل کرتی ہے۔ واٹر جین کی ٹیکنالوجی پہلے تو ہوا کو دھول اور گندگی سے پاک کرتی ہے، اس کے بعد ہوا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پانی کے قطروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس پانی کو مزید فلٹر اور الٹرا وائلٹ روشنی والے لیمپ سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ خوردبینی جرثوموں سے پوری طرح سے پاک ہو جائے۔ کچھ بڑی مشینوں سے سیرا لیون، ویتنام اور امریکہ میں بھی سمندری طوفانوں جیسی قدرتی آفات کے دوران پینے کا صاف پانی مہیا کرنے میں مدد لی جا چکی ہے۔ گھریلو دفاتر کے لیے جینی نام کی ایک چھوٹی مشین ہے، اور اگر ہوا میں نمی موجود ہو تو ایک دن میں یہ اوسطاً 30 لیٹر پانی کشید کر سکتی ہے۔ واٹر جین ٹیکنالوجی کے صدر ڈین کلیفرڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً 30% نمی چاہیے تاکہ یہ مشین کام کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نمی تقریباً 50% ہو تو پھر یہ بہترین کام کرتی ہے۔ ایٹموسفیرک واٹر سولوشنز نامی کمپنی کا ایکوا بوائے نامی سسٹم بھی ہوا میں زیادہ نمی کی موجودگی میں بہتر کام کرتا ہے۔ یہ بھی ہوا کو صاف کر کے پینے کا پانی پیدا کرتا ہے اور کمرے میں نمی کو کم کرتا ہے۔ امریکہ میں قائم زیرو ماس واٹر نامی کمپنی کم نمی والے علاقوں میں بھی ان ہائیڈرو پینلز کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی اور ہوا سے پانی بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی شمسی توانائی کی مدد سے ان ہائیڈرو پینلز میں ٹھنڈک بڑھاتی ہے تاکہ عملے تقسیب سے پانی بن سکے۔ مختلف مصنوعات کی قیمت $2,000 سے اوپر ہے، جو کہ شاید دنیا کے بہت سے علاقوں میں گھرانوں کے لیے کچھ زیادہ ہو۔ کارتک کہتے ہیں کہ بھارت اور افریقہ میں یہ قیمتیں ذرا زیادہ ہیں، اس لیے شاید یہ وہاں نہ بک سکے۔ تاہم اگر قیمت مناسب ہوئی تو پھر یقیناً ان کی فروخت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ ہوا سے پانی پیدا کرنا ایک ایسا حل ہے جس سے انسان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں جمعرات کو 753 نئے کیسز اور مزید 10 اموات رپورٹ ہوئیں۔ بھارت میں 64,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں کیسز کی کل تعداد 24,00,000 سے زیادہ اور 48,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ افغان وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 75 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور جو ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 37,506 ہو گئی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے رابطہ دفتر اوچا کے مطابق ملک میں کرونا سے نمٹنے کے لیے سرحدی علاقوں میں آمد و رفت، ٹیسٹنگ کی صلاحیت، طبی عملے کے لیے حفاظتی ساز و سامان، صحت کی اہم اور ضروری سہولیات اور وبا کی روک تھام جیسے امور توجہ طلب ہیں۔ ملائیشیا میں ایک بھارتی شہری کو قرنطینہ احکامات کی خلاف ورزی پر 5 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور نیوزی لینڈ میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہر امریکی شخص کو کم از کم آئندہ 3 ماہ تک باہر نکلتے وقت ماسک پہننا چاہیے۔ ادھر کیلیفورنیا میں حکام نے کہا ہے کہ COVID-19 کے کیسز رپورٹ کرنے والے نظام میں خرابی کے باعث 3,00,000 کے لگ بھگ کیسز کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق کیلیفورنیا امریکہ کی پہلی ریاست ہے جہاں کرونا وائرس کے کیسز 6,00,000 سے تجاوز کر گئے، اور جہاں اس وائرس سے 11,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ انہیں تھی کہ امریکہ میں اب تک کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بہتر ہو چکی ہوگی، تاہم ابھی صورتحال اطمینان بخش نہیں اور ہم تاریخ کے ایک انتہائی سنجیدہ وبائی بحران کے وسط میں ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں فی الحال اضافہ جاری رہنے کی توقع ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی اور ریاستی حکومتیں اس سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکہ کی بعض ریاستوں میں ماسک پہننے سمیت حفاظتی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تاہم بعض دیگر ریاستوں میں عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی کوئی پابندی نہیں۔ ایریزونا، کیلیفورنیا اور فلوریڈا سمیت بعض ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ ان ریاستوں میں نہ صرف اموات میں کمی دیکھی جا رہی ہے بلکہ ہسپتالوں میں آنے والے کرونا مریضوں کی تعداد بھی بتدریج کم ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سبب بند سینما ہالز اب ایک مرتبہ پھر کھلنے لگے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سینما چین اے ایم سی انٹرٹینمنٹ ہولڈنگز بھی اس میں پیش پیش ہے۔ سادیا زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
اے ایم سی کی انتظامیہ نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں 20 اگست سے امریکہ میں موجود اپنے 2/3 سینما ہالز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اے ایم سی کے امریکہ میں مجموعی طور پر 600 سے زائد سینما ہیں، جن میں سے لگ بھگ 400 کو احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق پہلے مرحلے میں امریکہ کے 100 سے زائد مقامات پر سینما ہالز کھولے جائیں گے۔ اے ایم سی کا کہنا ہے کہ وہ باقی مقامات پر بھی واقع سینما ہال کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم فلم ٹینٹ کی 3 ستمبر سے ریلیز کے ساتھ ہی منصوبے کے تحت 2/3 سینما ہال کھول دیے جائیں گے۔ اس سے قبل بھی اے ایم سی نے 1 جولائی سے امریکہ اور برطانیہ بھر میں اپنے سینما ہالز کھولنے کا اعلان کیا تھا، تاہم امریکہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے بعد ازاں کمپنی نے سینما کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ اب بھی کمپنی کو وبائی مرض کی موجودگی میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ فلم بینوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا، تھیٹر میں تماشائیوں کی تعداد محدود رکھنا ہوگی، جبکہ وینٹیلیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ سینما کھلنے کے پہلے دن سے ہی ٹکٹوں کی قیمت کم رکھنا ہوگی۔ انسیپشن، بلیک پینتھر، بیک ٹو دی فیوچر اور دی امپائر اسٹرائکس بیک جیسی فلموں کی ٹکٹیں بھی $5 سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اے ایم سی کرونا وائرس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہونے والی نئی فلموں کے بدلے متعدد پرانی فلموں کی نمائش کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ سنیما ہالز دوبارہ کھولے جانے کے حوالے سے اے ایم سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ان امریکی فلم بینوں کے لیے سنیما ہالز کے دروازے کھولنے پر بہت خوشی ہے جو اپنے گھروں سے نکل کر فلم دیکھنے کے شدت سے منتظر تھے۔ کرونا وائرس کی موجودگی سے جہاں سینما ہالز کو تالے لگے، وہیں ڈرائیو ان سینما کی دوبارہ مقبولیت اور فلموں کی ڈیجیٹل ریلیز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ امریکہ سمیت کئی خلیجی اور ایشیائی ممالک میں ڈرائیو ان سینما کا رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور لوگوں نے ایک مرتبہ پھر ڈرائیو ان سینما کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں نیو یارک میں بھی کئی ڈرائیو ان سینما کھل گئے ہیں اور وہاں فلم بینوں کا رش رہنے لگا ہے۔ امریکہ بھر میں اس وقت 300 سے زائد ڈرائیو ان سینما چل رہے ہیں۔ نیو یارک کے مرکزی علاقے مینہٹن میں واقع ایک ڈرائیو ان کو 15 مئی کو کھولنے کی اجازت ملی تھی۔ جیسے ہی یہ سینما کھلا، لوگوں کا رش امڈ آیا۔ اس رش کو دیکھتے ہوئے بعد کے دنوں میں کچھ اور ڈرائیو ان سینماز بھی کھلتے چلے گئے۔ اگرچہ سن 1950 کے دہائی کے مقابلے میں یہ تعداد کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس دور میں امریکہ میں 4000 سے زیادہ ڈرائیو ان تھیٹرز قائم تھے، لیکن حالیہ بحران کے سبب اب ایک مرتبہ پھر ان سینماؤں میں آنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی مارچ سے تمام سینما ہالز بند تھے، جنہیں 4 ماہ بعد گزشتہ ہفتے کھولنے کی اجازت ملی ہے۔ اسی طرح ایران میں سن 1979 میں بند کیا گیا ڈرائیو ان مووی تھیٹر بھی ایک مرتبہ پھر فعال ہو چکا ہے۔ بھارت سینما ہالز کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی سرفہرست ممالک میں شامل ہے، تاہم وہاں بھی کئی ماہ سے سینما ہالز پر تالے پڑے ہیں، اور فلموں کی شوٹنگز کی اجازت ملنے کے باوجود خاطر خواہ فلمی سرگرمیاں اب تک شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب ہی ایک اور رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اور وہ ہے فلموں کی آن لائن نمائش۔ امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بھارت میں بھی اسٹریمنگ سروسز کی بدولت یہ رجحان تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔ زیادہ تر فلم ساز اپنی فلموں کی تھیٹرز میں ریلیز کے لیے مزید انتظار کرنے سے گریزاں ہیں، اس لیے انہوں نے اسٹریمنگ سروسز کا سہارا لے لیا ہے۔ فلم ساز سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے جلد چھٹکارا نہیں ملے گا، اسی لیے وہ مجبوراً اپنی فلمیں آن لائن ریلیز کر رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت نیٹ فلکس سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی اسٹریمنگ سروسز کے درمیان فلموں کی ڈیجیٹل ریلیز کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، جبکہ یہی سروسز اپنے سرمایے سے بھی نئی فلمیں تیار کر کے انہیں اپنے اسٹریمنگ پلیٹفارم سے دکھا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ سروسز بڑے پروڈکشن ہاؤسز سے ان شرائط پر بھی فلمیں خرید رہی ہیں کہ انہیں دوبارہ نہ تو سینما اور تھیٹرز میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی اور اسٹریمنگ سروس کو یہ فلمیں بیچ سکیں گے۔ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی خبر سنواتے ہیں. پشاور سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں احمدی برادری کے خلاف تشدد کی بڑھتی وارداتوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہے. جماعت احمدیہ کے مرکز جناب نگر ابوا میں ترجمان سلیم الدین نے پشاور میں بدھ کی رات نامعلوم افراد کے ہاتھوں معراج احمد کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ان واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. معراج احمد کے قتل سے چند روز قبل پشاور کی ایک عدالت کے اندر زیر حراست طاہر نسیم کو بھی ایک نوجوان نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. مذہبی منافرت کی بنیاد پر تشدد کے واقعات پر پاکستانی انسانی حقوق کے تحفظ کے کمیشن کے سابق سربراہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور کے نواحی گاؤں شیخ محمدی سے تعلق رکھنے والے احمدی پیرکی کے معراج احمد کو نامعلوم افراد نے بدھ کی رات اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ ڈبگری گارڈن میں دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے. مقامی پولیس نے معراج احمد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے مگر ابھی تک اس واقعے میں کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہے. ملک بھر میں جماعت احمدیہ کے رہنماؤں نے حکومت سے تشدد اور زیادتی کی ان واقعات کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا.
یہ گزشتہ کچھ عرصے سے پشاور میں ایک کمپین چلی ہوئی ہے, ہیٹ کمپین, اور اب یہ واقعہ ہو گیا. پہلے وہ کورٹ میں واقعہ ہوا انفارچونیٹ, اور اب یہ اس کے بعد سے یہ کمپین چلی ہوئی ہے. جب اس طرح کے واقعات سرعام ہوں, کوئی روک تھام نہ ہو, کسی کو ٹوکنے والا نہ ہو, تو پھر تو وہ ایک جنگل کا قانون اور جنگل ہی بن جاتا نا, جو چاہے جس پہ جب چاہے بات.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ کامران عارف کا کہنا ہے.
دیکھیں جی, قتل تو قتل ہوتا ہے, وجہ اس کی جو بھی ہو, اور خاص کر جب مذہبی بنیادوں پہ لوگوں کو قتل کیا جائے تو یہ خاص طور پہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور تمام لوگوں کو, بالخصوص مذہبی اقلیت کے لوگوں کو تحفظ مہیا کیا جائے.
معراج احمد کے قتل سے چند ہی روز قبل پشاور ہی کے طاہر نسیم نامی ایک شخص کو عدالت کے اندر توہین رسالت کے الزام میں ایک نوجوان نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. پولیس نے واردات کے بعد مبینہ قاتل کو عدالت ہی سے گرفتار کر لیا ہے. معراج احمد کے قتل کے اس واقعے نے نہ صرف احمدی برادری اور دیگر غیر مسلم مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں بلکہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی پریشان کر دیا ہے. حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ ملک بھر میں تمام تر غیر مسلم اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق اور مراعات حاصل ہے اور ان کی جان و مال کی تحفظ کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں.
پشاور سے شمیم شہد کی رپورٹ میں آپ تفصیل سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کی سزا کی معطلی کے فیصلے کا ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے کیس پر کیا اثر پڑے گا, اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے جسے تیار کیا ہے قمر عباس جعفری نے.
ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جس کے مطابق جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کی سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے جو دہشت گردوں کی مالی معاونت اور زمین پر قبضے کے کیس میں دی گئی تھیں. اس فیصلے سے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے کیس پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن اور ممتاز ماہر قانون اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی سفر. ڈاکٹر اشفاق, یہ فرمائیے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا اس کے باوجود ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے کیس پر اثر انداز ہوگا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے مطالبے کے مطابق اس بارے میں قانون سازی بھی کر لی ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ جو بھی لیجسلیشن کی تھی وہ اس پارلیمنٹ نے ابھی لیجسلیشن کی ہے, لیکن ناؤ دا لا از دیئر, اور یہ بالکل یہ لا ابھی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ہوا, یہ ہمیں بہت پہلے خود ہی کر لینا چاہیے تھا. تو یہ میرے نہیں خیال ہے اس کا اس سے کوئی لنک ہے. ہم نے بہت کام کیا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کتنے شور شرابے کے بعد الٹیمیٹلی سبوں نے اس پہ اگری کیا.
ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلیک منی کو کھپانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, کیا یہ ٹیرر فائنینسنگ کا ذریعہ نہیں ہے؟
یہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی حکومت نے کووڈ 19 کے بعد جو اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک پالیسیز دی ہیں, یہ ٹائم باؤنڈ پالیسیز ہیں.
اکتوبر میں جب ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہوگا تو پاکستان کے کیا چانسز ہیں, اور کیا وہ ممالک جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے, جیسے کہ جماعت الدعویٰ کے دو لیڈروں کے سلسلے میں عدالت کا فیصلہ ہے؟
یہ پیورلی ایک سیاسی چیز ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایجنڈے میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے پاکستان کے, اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اسے بہت زیادہ اس کی فکر لگی ہوئی ہے, اس کے اپنے پرپس ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آپ اقدامات کا ان کے تعلق دیکھیں تو جتنی میری اطلاع ہے ہم نے جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی, یہ سب سے دس واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ جو کنڈیشنز تھے کہ لیجسلیٹ کریں آپ اس کو پارلیمنٹ سے لا میں تبدیل لا بنا دیں اس کا, یہ بھی پاس ہو گیا ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی جسٹیفیکیشن آن دا پارٹ آف ایف اے ٹی ایف کہ ابھی تک لنگر آن کریں گے. اگر وہ لنگر آن ہوتا ہے کہ ابھی یہ نہیں ہوا ہے اور ہم آپ کو دسمبر میں پھر ہم ریویو کریں گے, یہ ایک پیورلی اینڈ پیورلی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ فرمائیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو اس نے جماعت الدعویٰ کے دو رہنماؤں کے کیس میں دیا ہے, کیا اب ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا کیس کمزور ہو جائے گا؟
مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ کیس کی کیونکہ عدالت کنوکٹ صرف تب کر سکتی ہے جب اس کے پاس ایویڈنس آ جائے. اس کیس میں کوئی ایویڈنس آیا نہیں, اور امید یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ یہ ریلائز کرتی ہے کہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے اور وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس کا امپیکٹ انڈیا تو ضرور اچھالنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا امپیکٹ ایف اے ٹی ایف پہ نہیں ہوگا, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ نہیں ہوگا.
اچھا, اس بات سے قطع نظر کا ثبوت تھا یا نہیں تھا عدالتوں نے کس بنا پر ان کی سزا کو معطل کیا؟ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حکومت نے جب ان کو پکڑا تو وہ ان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی, کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟
یہ سٹیٹ کی بات, یہ جو کرمنل پروسیکیوشن ہوتی ہے یہ تو سٹیٹ کا کام ہوتا ہے. ہاں, حکومت اس کی ایگزیکٹو برانچ ہے سٹیٹ کی, لیکن میں آپ کو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس میں انویسٹیگیشن میں خامیاں ہوئی ہیں یا اگر کوئی پروسیکیوشن ٹیم کی طرف سے خامی ہوئی ہے کہ وہ ایویڈنس نہیں دے سکے تو اس میں اور ایویڈنس ہونا چاہیے, تو پھر تو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیکیوشن کی یا انویسٹیگیشن کی یا اسٹیٹ کا قصور ہے. لیکن سپوزنگ وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے اور وہ واقعی وہ ملوث نہیں ہے کیس میں, تو پھر یہ کہنا کہ حکومت کی غلطی ہے میرا خیال درست نہیں ہوگا.
اس کے علاوہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ بلیک منی استعمال ہوتی ہے, اس کو روکنے کے لیے حکومت تو کوئی پرٹیکولر اسٹیپ لے رہی ہے؟
تو یہ ایک طرح سے ایمنسٹی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. اس وقت تک تو جو مدت ہے دسمبر کی ڈیٹ ہے, اس سے پہلے پہلے انویسٹمنٹس آنی چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کی ایمنسٹی نہیں رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے, اور پھر اس میں بڑی کنڈیشنز بھی لگائی گئی ہیں کہ آپ نے کنسٹرکشن کب تک کمپلیٹ کرنی ہے اور اگر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو وہ کب تک کمپلیٹ کرنی ہے ورنہ یہ ایمنسٹی نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ایمنسٹی میں جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ ہیں, جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کو یہ لاگو نہیں ہوتی ایمنسٹی, سو وہ نہیں اس میں آ سکیں گے. سو کرپشن کا منی جو ہے ڈائریکٹلی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ اگر لنک ہے اس کو آپ کسی قسم کی ایمنسٹی نہیں ہے.
علی ظفر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے تھے قمر عباس جعفری. پاکستان سے کئی سو طالب علم ہر سال امریکہ آتے ہیں. ہائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح پر جاری اس تعلیمی تعاون سے دونوں ملکوں کے نوجوان بہت کچھ سیکھتے ہیں. کرونا وائرس کی عالمی وبا نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیم کے میدان میں تعاون پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں, آئیے عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں.
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر پچھلے 20 سالوں سے اگرچہ سیکیورٹی کا نقطۂ نظر حاوی رہا ہے، لیکن اسی اتار چڑھاؤ کے دوران ایک شعبہ جس نے دونوں ملکوں کے عوام کو جوڑے رکھا وہ ہے تعلیم. پاکستان سے آنے والے فل برائٹ اسکالرس کہتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے ان کا سوچنے کا انداز بدلا ہے.
آپ ایک ڈیولپ کنٹری میں جا کے ان کے سسٹم کو پڑھیں، ان کی پالیسیز دیکھیں کہ کیا ہیں، کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے سسٹم، کس طرح سے وہ چلتا ہے. آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ایکسپوجر ملتا ہے ایک انٹرنیشنل.
ہم جو یہاں پہ چینجز دیکھتے ہیں، جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کے کلچر میں، وہ جو فل برائٹرز ہوتے ہیں، جو الومنائے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس جا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کیے جائیں.
ثقافتی تبادلوں کے پروگرامز اور اسکالرشپس کی دستیابی کے باعث امریکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پرکشش منزل رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 1885 پاکستانیوں کو تعلیم کے لیے F1 ویزا دیا گیا، جبکہ 2020 میں اب تک کم از کم 742 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں. اس سال ویزوں میں کمی کی ایک وجہ COVID-19 کی وبا ہے. بعض ماہرین فکر مند ہیں کہ وبا کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں بری طرح متاثر بھی ہو سکتی ہیں.
اسٹوڈنٹ ٹو یونیورسٹی ریلیشن میں یہ کوشچن مارک آ گیا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. حکومت ٹو حکومت میں یہ آ گیا ہے کہ جو اس کا اکنامک بیک لیش ہے کووڈ کا، اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اور امریکہ پہ کیا اثر پڑے گا. امریکہ کی اکانومی اگر ڈپریس ہوگی تو کیا وہ جو پروگرامز ہیں وہ رہ سکیں گے یا نہیں.
جولائی میں امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے اعلان کیا کہ غیر ملکی طلبہ نے اگر صرف آن لائن کلاسز لی تو انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا. اس خبر نے پاکستانی طلبہ کو بھی پریشان کر دیا.
مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی.
لیکن جلد ہی یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، جو کہ پاکستانی طلبہ کے لیے بھی ایک اطمینان بخش پیش رفت تھی.
آنیسٹلی بہت اچھی فیلنگ، خوشی کی فیلنگ اور ایک اطمینان اور امید کی فیلنگ، آئی تھنک نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان سب کو ہوئی ہے.
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی طلبہ کو امریکی ثقافت اور اقدار سے روشناس کرانے اور پاکستانی طلبہ سے سیکھنے کے مواقع کی قدر کرتا ہے. ماہرین کی نظر میں امریکہ میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عالمی وبا کے بیچ جب بہت کچھ غیر یقینی کا شکار ہے، امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا. پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی خواہش یہی ہے کہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا کا سب سے طویل دریا نیل ہزاروں سال سے اپنے کنارے آباد تہذیبوں کو زندگی بخش رہا ہے. نیل کے کنارے آباد ایتھیوپیا بجلی کے پیداوار کے لیے دریا پر ایک وسیع ڈیم بنانا چاہتا ہے، مگر مصر اور سوڈان کو خدشہ ہے کہ اس منصوبے سے ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. اس منصوبے کے باعث مصر میں افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کو امتیازی رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. نخبت ملک تفصیل بیان کرتی ہیں.
30 کروڑ افراد کی زندگی دریائے نیل پر منحصر ہے اور مصر میں 95% آبادی اسی دریا کے کنارے آباد ہے. پچھلے مہینے ایتھیوپیا نے اس دریا کے پانی کا ذخیرہ کرنا شروع کیا. یہ ذخیرہ $5 ارب کی لاگت سے بننے والے ایسے ڈیم منصوبے کا حصہ ہے جو 65 لاکھ افراد کو بجلی فراہم کر کے غربت کے اندھیروں سے نکلنے میں مدد دے گا. لیکن مصر، جو دریا کی نچلی طرف واقع ہے، اس کے نزدیک پانی کی سطح میں کمی اس کے وجود کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. مصر میں افریقہ کے صحرائی خطے سے آنے والے 1 لاکھ مہاجر آباد ہیں. ان میں سے کئی کا کہنا ہے کہ ڈیم کے تنازع کی وجہ سے انہیں مصر کی سڑکوں پر نفرت کا سامنا ہے.
ہم ایتھیوپیا کی حکومت اور ان کی ناانصافی سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، لیکن یہاں ہم تکلیف میں ہیں کیونکہ ہم ایتھیوپیا سے ہیں.
طاہر عمر ہورو کے نزدیک ایتھیوپیائی یا ایسے افراد جنہیں وہاں کا سمجھا جاتا ہے، ان کے خلاف نفرت انگیز الفاظ، ہراساں کرنے کے واقعات اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے. مہاجرین کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ نسلی تعصب میں اضافے نے آسان ترین چیزیں بھی مشکل بنا دی ہیں.
مثال کے طور پر ایک سوڈانی فرد نے بس پر چڑھنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے اس سے کہا تم ایتھوپیائی ہو، اور تم ہمارا پانی روکنا چاہتے ہو. کسی سیاہ فام کو اس بس پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے.
في الحالات اللي من النوع دي نقدر نقول ان بترتبط الفعل العنصري بيرتبط.
آن لائن بھی ایتھیوپیا اور مصر سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے پر طنز کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹک ٹاک استعمال کرنے والے ایتھیوپیائی افراد کہتے ہیں کہ مصر دریائے نیل سے مکمل طور پر کٹ جائے گا. مصری افراد اس کے جواب میں اپنے ملک کی عسکری صلاحیت کا ذکر کرتے ہیں. مقامی افراد کے مطابق یہ آن لائن جھگڑے حقیقی زندگی میں بھی تناؤ بڑھا رہے ہیں.
ان ویڈیو سے لوگوں میں غصہ بھڑکتا ہے. ان میں ایسے لوگ پیش کیے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پانی حاصل کرنے سے روک سکتے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے.
مصر پر تنقید کرنے والوں کے مطابق وہ ایک عرصے سے اپنے ہمسایوں کو دبانے اور دریائے نیل پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایتھیوپیا پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ ڈیم کے بارے میں ایک قانونی معاہدے کے بغیر وہ اپنے ہی ہمسایوں کو تباہ کرنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے. مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا اب تک ایک معاہدے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پانی کے ذخیرے میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. مصر میں رہنے والے مہاجرین کہتے ہیں کہ ان کے خلاف وہاں پنپنے والا غصہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مصر پیاسا رہ گیا تو ان کی پیاس بھی نہیں بجھے گی. حمادہ الرسام کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. مائیکروسافٹ نے 4 سال بعد ایک بار پھر اسمارٹ فون بنانا شروع کر دیے ہیں. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
مائیکروسافٹ نے 4 سال بعد ایک بار پھر اسمارٹ فون بنانا شروع کر دیے ہیں. مائیکروسافٹ نے بدھ کو اپنے نئے موبائل فونز سرفس ڈوو کے لیے آرڈرز لینا شروع کر دیے ہیں. اس موبائل فون میں 2 اسکرینز ہیں جبکہ اس میں آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ ہے. اس موبائل فون کی قیمت $1399 ہے، جبکہ مائیکروسافٹ اس کی ترسیل رواں برس ستمبر سے شروع کرے گی. خبر سائے ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق یہ انتہائی مہنگا موبائل فون اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ صارفین اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. تاہم یہ موبائل فون ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب کرونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. مائیکروسافٹ کمپنی اپنی نئی موبائل ڈیوائس کو دیگر موبائل فونز کے مقابلے میں زیادہ کارآمد قرار دے رہی ہے. اس نئے موبائل فون کی 2 اسکرینز کے ذریعے صارفین ملٹی ٹاسکنگ آسانی سے کر سکیں گے، جبکہ ایک وقت میں 2 اپلیکیشنز یا ویب پیجز بھی کھول سکیں گے. مائیکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو افسر یعنی CEO نے سرفس ڈو کے استعمال کی اہمیت بتانے کے لیے موبائل فون کی ایک اسکرین پر آن لائن کتاب کھولی اور دوسری پر اس سے نوٹس لیتے ہوئے دکھایا. واضح رہے کہ سیمسنگ بھی 2 اسکرین والا فولڈنگ موبائل متعارف کرا چکا ہے، تاہم اس کی اسکرین ایک ہی تھی جو درمیان سے فولڈ ہو جاتی تھی. مائیکروسافٹ کا کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ نیا موبائل فون متعارف کرانا ایک بار پھر موبائل فون بزنس میں واپسی کا آغاز ہے. مائیکروسافٹ نے موبائل فون کمپنی نوکیا خرید کر کچھ وقت کے لیے موبائل فونز بنائے تھے، تاہم اس کو اپنا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم موبائل فونز میں منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایپل اور گوگل کو اس سے قبل ہی اپنے آپریٹنگ سسٹمز کی وجہ سے مارکیٹ پر غلبہ حاصل تھا، تاہم اب مائیکروسافٹ کی گوگل کی مدد سے متعارف کیے گئے فون سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ اینڈرائڈ ایپس کو سپورٹ کرے گا. تاہم ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث خراب معاشی حالات میں کتنے صارفین اس مہنگے موبائل فون کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. موبائل فون بنانے والی کمپنی سیمسنگ نے رواں برس ہی اپنے نئے گیلیکسی فون متعارف کرائے ہیں جن کی قیمت $1,000 سے $1,300 تک ہے. البتہ ایپل نے رواں برس اپریل میں انتہائی سستا آئی فون پیش کیا تھا جس کی قیمت $400 تک تھی. گوگل بھی سستا پکسل فون $350 تک فراہم کر رہا ہے جس میں وہ تمام فیچرز موجود ہیں جو اس کے مہنگے موبائل فونز میں ہوتے ہیں. سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. تعلقات کی بحالی سے متعلق امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
تعلقات کی بحالی سے متعلق امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا ہے. بیان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے سے مشرق وسطی کی صورتحال بہتر ہوگی. معاہدے کے تحت اب اسرائیل مغربی کنارے کے مزید علاقے ضم نہیں کرے گا. اس پیشرفت کے بعد متحدہ عرب امارات پہلا خلیجی ملک ہوگا جو اسرائیل سے تعلقات استوار کرے گا، اور وہ ایسا کرنے والا تیسرا عرب ملک ہے۔ اردن اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ پہلے سے سفارتی تعلقات ہیں۔ مصر نے 1969 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ طے کیا تھا، جبکہ اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی اور تاریخی پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ برف پگھل رہی ہے، لہٰذا وہ توقع کرتے ہیں کہ مزید عرب اور مسلم ممالک متحدہ امارات کی پیروی کریں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کیا جائے گا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولیں گے، جبکہ اماراتی مسجد اقصی میں جا کر عبادت کر سکیں گے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ملک آنے والے دنوں میں سیاحت، مواصلات اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ دونوں ملک صحت عامہ کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جبکہ کرونا وبا کی ویکسین کی تیاری کے عمل میں بھی تعاون کیا جائے گا۔ ادھر فلسطینی اور سخت موقف رکھنے والے اسرائیلیوں نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کو غداری قرار دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے معاہدہ ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ مزید خلیجی ممالک بھی اسرائیل سے امن معاہدہ طے کریں گے۔ تاہم مغربی کنارے کے آبادکاروں نے اس امن معاہدے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت میں حالیہ برسوں میں اسرائیل نے سوڈان، عمان، بحرین اور دیگر خلیجی ممالک سے بہتر تعلقات میں پیش رفت حاصل کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جلد ہی بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرے گا۔ ادھر ترکی نے معاہدے پر تنقید کی ہے اور اسے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنے مفادات کے لیے حد سے آگے جانا قرار دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں انتخابات کے دن چھٹی نہیں ہوتی، لوگ کام سے کچھ دیر کی چھٹی لے کر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہی نہیں۔ اب بہت سی امریکی کمپنیاں اسے بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ووٹنگ یقینی بنانے کے لیے وہ ملازمین کو کیا سہولتیں دینے کے وعدے کر رہی ہیں اور ان سے کتنا فرق پڑے گا؟ ندیم یعقوب کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
امریکیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے، یہ پیغام ملک بھر کی سینکڑوں کمپنیوں کے سربراہوں نے دیا ہے اور اپنے کارکنوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے کئی طرح کی سہولتوں کی پیشکش کی ہے۔ کپڑوں اور دیگر سامان کی ایک کمپنی پیٹاگونیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو تنخواہ کٹنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کمپنی نے 2016 کے انتخابات میں بھی اپنے ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس روز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے۔
پیٹاگونیا خود کو ایک ایکٹیوسٹ کمپنی قرار دیتی ہے۔ یہ ٹائم ٹو ووٹ نامی غیر منافع بخش تحریک کی شریک بانی بھی ہے، جس میں 600 کے قریب کاروبار شامل ہیں۔ ان کا مقصد امریکہ بھر میں ووٹرز کی تعداد بڑھانا ہے۔
بڑی امریکی کمپنیاں والمارٹ، ٹارگیٹ، بیسٹ بائے، ویزا، ڈیلوائٹ، جے پی مورگن چیز، ٹویٹر، اوبر، لفٹ سمیت تمام متعدد کمپنیاں اور ان کے تمام ملازمین ہم سب مل کر سوسائٹی میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایسی کمپنیوں کی شمولیت بہت اہم ہے، کیونکہ تقریباً 35% ووٹرز کو کام کی وجہ سے ووٹ ڈالنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ امریکہ میں روایتی طور پر منگل کے روز ووٹنگ ہوتی ہے۔
اس موقع پر کمپنیاں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، نہ صرف اپنے ملازمین کی ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی حوصلہ افزائی کر کے، بلکہ اپنے پلیٹ فارمز کو عام لوگوں کی شمولیت کے لیے فراہم کر کے بھی۔
vote.org پیٹاگونیا جیسی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ووٹ کاسٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
یہ سب کام سے متعلق رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے ملازمین کو ووٹ سے متعلق معلومات اور سہولتیں فراہم کرنے کا ایک مجموعہ ہے۔
جون میں فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے کہا تھا کہ ان کی کمپنی ووٹ کے اندراج میں 40 لاکھ لوگوں کو مدد کر رہی ہے
اور یہ معلومات ووٹ کے اندراج میل کے ذریعے اور وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے سے متعلق ہیں۔
اوبر نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کے ساتھ ٹرانسپورٹ اور کھانے کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔
ہم چاہتے ہیں کہ وہ کروڑوں افراد بھی ووٹ ڈالنے نکلیں جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور ہمیں آنے والے دنوں میں ان لوگوں کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔
جولی تبو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سائبر کرائم اور سائبر کو استعمال میں لاتے ہوئے کیے جانے والے جرائم دنیا میں سیکیورٹی کے سب سے بڑے خطرات میں شامل ہیں۔ کووڈ 19 کی عالمگیر وبا نے صورتحال کو اور بھی بدتر کر دیا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق جب سے کرونا وائرس کی عالمی وبا سامنے آئی ہے، سائبر سے متعلق جرائم میں 400% کا اضافہ ہوا ہے۔ سائبر دخل اندازی بہت عام ہے اور مزید خطرناک اور زیادہ جدید طرز کی ہوتی جا رہی ہے، اور نجی اور سرکاری نیٹ ورک دونوں اس کے نشانے پر ہیں۔ کاروباری اداروں اور کمپنیوں کو تجارتی رازوں اور حساس اعداد و شمار کے لیے ہدف بنایا جا رہا ہے، جبکہ یونیورسٹیاں اور لیبورٹریز تحقیق اور ترقی کے معاملے میں زد پر ہیں، اور عام شہریوں کو دھوکہ دہی کرنے والوں اور شناخت چوری کرنے والوں کی جانب سے ستایا جا رہا ہے۔ جولائی کے آخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایسی اطلاعات پر $10 لاکھ تک کے انعام کا اعلان کیا ہے جن کی مدد سے یوکرین کے شہریوں آرٹم وائچس لوویچ روچنکو اور اولیکا زینڈا وائٹے لوویچ آئیوے منکو کی گرفتاری عمل میں آ سکیں یا انہیں سزائیں دی جا سکیں۔ دونوں پر شبہ ہے کہ انہوں نے منظم بین الاقوامی سائبر کرائم میں حصہ لیا ہے۔ ان کی سرگرمیوں کی بنیاد پر کی جانے والی تفتیش کے بعد راؤ چنکو اور ایوے منکو پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے سیکیورٹی اور ایکسچینج کمیشن کے الیکٹرانک ڈیٹا، ان کے تجزیوں اور ان کے نظام کو ہیک کیا ہے۔ ان پر سیکیورٹی میں دھوکہ دہی کی سازش اور وائر اور کمپیوٹر کی جعلسازی کی سازش اور کمپیوٹر میں دھوکہ دہی کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ 16 نکات پر مشتمل فرد جرم میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان دونوں ہیکرز نے ہزاروں خفیہ فائلیں چوری کر لیں جنہیں بعد میں غیر قانونی طور پر منافع کی خاطر بیچ دیا گیا۔ سیکیورٹیز اور ایکسچینج نے ایک سول مقدمہ بھی دائر کیا ہے جس میں آئیوے منکو اور دوسرے افراد اور اداروں پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ انعام کی یہ پیشکش منظم بین الاقوامی جرائم پر انعامات کے پروگرام کے تحت کی گئی ہے، جس کے ذریعے منشیات سے متعلق انعامات کے پروگرام کے ساتھ مل کر 1986 میں ان پروگراموں کے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 75 بین الاقوامی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا چکا ہے۔ ان سائبر مجرموں کے بارے میں کوئی بھی معلومات ای میل کے ذریعے اس پتے پر یو ایس سیکرٹ سروس کو بھیجی جانی چاہیے۔ ای میل کا پتہ یہ ہے: rewards@uss.dhs.gov۔ اگر کوئی شخص راؤ چنکو اور آئیوے منکو کے مقدمے یا منظم بین الاقوامی جرائم کے لیے انعامات کے پروگرام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سائٹ پر بھی جا سکتا ہے: https://www.state.gov/artemvyacheslavich-rodchenko/ سائبر مجرمان کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی کو نہ مانتے ہیں اور نہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ ان جرائم کا دائرہ چونکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہم تمام حکومتوں کے تعاون اور رابطے کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے اور پوری دنیا میں بے گناہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ امریکہ نے منظم بین الاقوامی جرائم سے متعلق محکمہ خارجہ کے انعامات کے پروگرام کے ساتھ اس کوشش سے وابستگی کا تہیا کر رکھا ہے تاکہ قانون کے نفاذ کے بارے میں ہمارے شراکت کاروں کو سائبر اور دوسرے بین الاقوامی مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں مدد دی جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔